تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ فدیہ لاؤ. میں کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو معلوم ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ نہیں, وہ سونے کی ڈلی جو تم ام فضل کو چچی جان کو دے کے آئے ہو وہ تو رکھی ہو تمہارے گھر میں, وہی دے دو. اب ان کے اوپر عجیب خیال ہوا کہ وہ سونے کی ڈلی جس وقت میں نے چلتے وقت ام فضل کے حوالے کی تھی وہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھی, یا ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ معلوم ہوا ان کے پاس تو واقعی غیب کا علم آتا ہے, آسمان سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے, آسمان والے نے شاید ان کو بتا دیا ہے. بنو کہ دل میں میرے ایمان وہیں سے اتر گئے. وہ فدیہ لینے دینے کا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو دل میں ایمان اتارنے کا مسئلہ تھا. آپ نے اس انداز سے فرمایا کہ مجھے سونے کی ڈلی تم چچی ام فضل کو دے کے آئے تھے وہی منگوا دو. اب ان کے ذہن میں یہ اتر گئی, آگے یہ رسول اللہ سم ضرور ہے, ان پر پیغام ضرور آتا ہے, ان کو غیب کی خبریں اللہ ضرور بتاتا رہتا ہے. بنو کہ دل میں ایمان تو میرے اسی وقت اتر گیا تھا, مگر وہاں ایمان قبول کرنا دباؤ کی وجہ سے سمجھا جاتا, اس لیے میں نے وہاں تو اس کا اظہار نہیں کیا. جب مکہ فتح ہوا ہے تو رسول اللہ کی خدمت میں سب سے پہلے آ کر کے ایمان قبول, اور وہ تقریباً 70 کے 70 مسلمان جو قید کر کے لائے گئے تھے, تو معلوم ان میں صلاحیتیں موجود تھیں, ان کے حق میں اندار و ابشار مفید اور نافع تھا, اور ان 7 اور 70 کے حق میں نافع نہیں رہا تھا. ان کا آپریشن کر دیا گیا اور اللہ نے اپنی حکمت بالغا سے ان کو وہاں پہنچا دیا. اور پھر وجہ بتلائی اللہ نے اس کی کہ کیوں آخر ان کے حق میں علاج اور بے علاج سب برابر ہو گیا, دوا اور نہ دوا کرنا سب برابر ہو گیا, انذار و تبشیر سب برابر ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں ان کے کفر مسلسل کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اب کوئی خیر ان کے دلوں میں نہیں جا سکتی. ایک رستہ خیر کے آنے کا دل ہے, دل کا منہ کھلا ہو تو باہر سے خیر اس میں آ جاتی ہے. والا سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی, کانوں کے رستے سے بھی خیر آ جاتی ہے, کسی کی بات سنی, کسی کی نصیحت سنی, کسی کا بات سنا, تو پھر کان کے رستے سے خیر دل میں پہنچ جاتی, تو کان پر بھی مہر لگی ہے, مہر لگ جاتی ہے تو پھر تو کوئی چیز باہر سے اس میں داخل نہیں ہو سکتی. اور والا ابصارہم غشاوۃ, اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہیں, آنکھوں سے بھی خیر کی بات دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے, رستے پہ لگ جاتا ہے, لیکن آنکھوں کے سامنے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. یہی راستے خیر کے آنے کے, ایمان کے آنے کے تھے, سارے بند ہو چکے. خیر کے جتنے دروازے تھے سب بند ہو گئے ہیں. دل پر تو مہر کا بتا, مہر کا ذکر کیا, اور کانوں پر بھی مہر کا تذکرہ فرمایا, اور آنکھوں پر پردے کا ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل بھی چاروں طرف سے خیر کو لیتا ہے اور کان بھی چاروں طرف سے آواز کو سنتا ہے. کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے, تو اس کے لیے تو پابندی لگنے کے لیے مہر کا لگنا ضروری ہے. مہر لگا دی گئی, اور مہر جو ہے چاروں سمت سے پابند کر دیتی ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اور آنکھیں جو ہے وہ ایک سمت سے دیکھتی ہے, پیچھے سے نہیں دیکھتی, دائیں بائیں بھی بعد دفعہ نہیں دیکھتی. تو آنکھوں کے سامنے ڈالنا پردہ ہی مناسب تھا, کہ سامنے پردہ ڈال دو, کوئی ادراک خیر کا کر ہی نہیں سکتی اب. تو یہ ہماری طرف سے نہیں ایسا ہوا, بلکہ انہوں نے کفر کیا ہے ضد سے, انعد سے, اور اس پر مسلسل قائم رہے. تو مسلسل کسی کام کے کرتے رہنے کی وجہ سے اس کے بالمقابل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, جیسے گناہ کرتے کرتے نیکیوں کی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے. اور جیسے اس دنیا میں گالیاں دیتے دیتے درود پڑھنے کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے, 24 گھنٹے زبان پر گالیاں اور غیبتیں چل رہی ہیں, تو اس کا بالمقابل جو خیر ہے درود شریف پڑھنا, سبحان اللہ الحمدللہ کہنا, اس کی زبان سے صلاحیت ہی نکل جاتی ہے. اور جب دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو انہیں میں ایسا لگ جاتا کہ قرآن شریف پڑھنے کی صلاحیت ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے, پھر قرآن شریف پڑھنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. غرض کہ جب ہمارے جسم میں کوئی ایک شر آ جائے گا اور اس شر کو ہم پالتے رہیں گے, تو وہ شر ہمارے خیر پہ غالب آ کر کے ہماری خیر کو ختم کر دے گا اور اسی کا راج قائم ہو جائے گا. تو یہاں اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیا, نہیں, انہوں نے تو یہ اعمال اختیار کیے, اس کی وجہ سے ان کے اندر خیر کا آنا بند ہو گیا. اور خلق کار پیدا کرنے کا کام تو اللہ ہی کرتے ہیں, اس لیے اللہ نے پیدا کر دیا ان کے اوپر, دلوں پر مہر کو بھی پیدا کر دیا, کانوں پر بھی مہر کو پیدا کر دیا, آنکھوں پر پردوں کو بھی پیدا کر دیا. پیدا تو نہیں کر سکتا کوئی, پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے, لیکن کماتا تو بندہ ہے, قسم تو بندہ کرتا ہے. اور پھر ان کے نتیجے کا بھی ذکر فرما دیا, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہونے والا ہے. تو کفر بھی بڑا تو عذاب بھی بڑا ہوگا, جیسا گناہ ہوتا ویسی اس کی سزا ہوتی ہے. جیسا جرم ہوتا ہے ویسی اس کی پاداش ہوتی ہے، اس لیے ان کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پر ایک اشکال عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ان کا کفر تو مثلاً 40 سال تک ہوا یا 50 سال تک ہوا، ایک آدمی کی عمر 100 سال کی ہوئی تو 100 سال تک اس نے کفر کیا، تو 100 سال کے کفر پر یہ عبد العباد لاکھوں کروڑوں برس کی سزا کیسے بول دی جہنم کی؟ یہ اشکال لوگ کیا کرتے ہیں، جتنا جرم ہو اتنی سزا ہونی چاہیے نا، اور جرم کم ہو اور سزا زیادہ ہو تو یہ مشکل سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں اس کا ایک جواب ہے، اس اشکال کا ایک جواب تو الزامی بھی ہے اور تحقیقی جوابات بھی اس کے متعدد ہیں، جس سے سکون مل جاتا کہ ہاں واقعات ان کو اتنی لمبی سزا ہونی چاہیے. اور اس کو بیان کرنے کا چونکہ وقت نہیں رہا، اور 12 منٹ پہلے تو ہم ختم کر ہی دیتے ہیں، اور آج تو اس سے بھی پہلے ختم کر دیتے کیونکہ گلا بھی گیا ہوا سا معلوم ہو رہا ہے، اور نزلہ اور زکام بھی آیا ہوا سا معلوم ہو رہا ہے. کوئی تو آیا ہوا معلوم ہو رہا ہے، کوئی گیا ہوا معلوم ہو رہا ہے، کسی کا آنا ٹھیک کسی کا جانا ٹھیک. اس لیے بہر اللہ نے کام لے لیا، اور اللہ ہی کام لینے والے، وہی توفیق دیتے ہیں، وہی اسباب پیدا کرتے ہیں. وہ چاہے تو بیماروں سے کام لے لیں، اور وہ چاہے تو تندرستوں سے بھی نہ لیں. وہ اگر چاہے تو چڑیوں سے کام لے لیں، اور وہ اگر چاہے تو انسانوں سے نہ لیں. انسانوں کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں چڑیوں سے کام لے لیں، انسانوں کی فوج کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں اور مچھروں کی فوج سے کام لے لیں، اور چونکہ حقیر بہت ہے امرور خدائی کا دعویٰ کرنے والا متکبر و مغرور انسان جو ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک پیخانے کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے. پیخانے کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ کتنا ذلیل ہوتا ہے، ہر متکبر مغرور انسان اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. تو نمرود تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، اللہ کے نزدیک بہت ذلیل تھا، ایک ذلیل سے جانور کو بھیج دیا مچھر کو، تو تو ہی کر دے اس کا کام. اور اس نے اپنا مورچہ بھی ڈھونڈ لیا، کہاں کو ناک میں کو گھس گیا. ناک کا مورچہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہر وقت، اس کی تو فکر ہی نہیں ہوتی کسی کو، ہمارے بھی کھلے ہی رہتے ہیں یہ مورچے تو، ناک کے کان کے بھی کھلے رہتے ہیں، گانا آتا رہتا ہے، آنکھ کے بھی مورچے کھلے رہتے ہیں، اس میں بھی خدا جانے کیا کیا نظر آتا رہتا ہے. تو اس نامعلوم مورچے کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں سے بھی دشمن داخل ہو سکتا ہے. پر ناک کے مورچے سے داخل ہوا اور سنا ہے کہ لنگڑا تھا وہ بچہ، دونوں ٹانگ بھی نہیں تھی خیریت سے، جس کو فوجی ڈیوٹیوں سے ریٹائر بھی کر دیا جاتا ہے اگر یہ انگلی کٹ جائے فوجی کی، جس سے وہ لب لبی بندوق کی دبتی ہے تو اسی وقت اسے ریٹائر کر دیتے ہیں، اس کی پینشن کر دیتے ہیں. اور ٹانگ نہ رہے تو بھاگے گا کیسے اب؟ لیکن اللہ کی نظام، اللہ کا نظام فوجی عجیب ہے، وہاں لگڑے بھی کام آتے ہیں، لولے بھی کام آتے ہیں، وہاں سب کام آ جاتے ہیں. وہ اٹھا کے اس لگڑے مچھر کو، اسے تو گھسنے میں اور بھی زیادہ سہولت ہو گئی، اس لیے کہ ٹانگ تو اڑ بھی سکے تھی کہیں بال بال میں، جب ٹانگ ہی نہیں رہی تو سیدھا گیا صاحب ایک دم، اور سیدھا جا کر کے وزیر اعظم کے ایوان پر اس نے حملہ کیا. اور وزیر اعظم کا ایوان و محل جو ہے وہ دماغ ہے آدمی کا، یہی وزیر اعظم ہے، یہی تدبیر کرتا ہے سارے جسم کی، سارے نظام جسمانی کو یہی چلاتا ہے. اور یہ جو دل ہے نا، یہ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے رہتا ہے کہ صدر جمہوریہ ہوتا ہے وہاں، یہ راشٹرپتی بھون میں رہتا ہے، اسے کچھ کام کم کرنا پڑتا ہے، مگر اسے زندہ سب کو رکھنا پڑتا ہے، سب خوراک سب کو سپلائی کرتا ہے. تو سیدھا دماغ پہ پہنچا، وزیر اعظم کی کوٹھی میں حملہ کیا اور اپنے انہی پروں سے، انہی ایک ٹانگ سے وہاں پھڑ پھڑانا شروع کیا، اور اس کا بے چین ہونا شروع ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر سر پر جوتے پڑتے تھے تو سکون ملتا، اور جب تک اللہ نے زندہ رکھا اس کو سر پہ جوتے پڑتے تھے تو مچھر خاموش ہو جاتا تھا کہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہے باہر. اس باہر کے دھماکے سے جانور بھی خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ذرا خاموش ہوا تو اس کو سکون ملا. اور پھر یہاں سے جوتے ہٹے تو اس نے اپنے پر پڑوانے شروع کیے، اور پھر اس کو بے چینی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان سے بھی کام لے لیتا ہے، تو ذلیلوں کو اللہ ذلیلوں کے ہاتھ سے مروا دیتا ہے، اور ہاتھیوں کی حیثیت کو اللہ میاں چڑیوں کی حیثیت سے ختم کر دیتا ہے. اس کا عجیب نظام ہے. تو بہرحال ان کے کفر پر اللہ ان کو عظیم سزا دے گا، تو کیوں دے گا؟ ان کا کفر تو بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، تو اس کی بات کل ان شاء اللہ سامنے آئے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. اللہ اس کا بیشتر حصہ جا چکا ہے, بہت تھوڑا سا حصہ اس کا اعلیٰ رہ گیا ہے, اس کی برکتوں سے ہم کو حصہ وافر عطا فرما, اس کی لیالی قدر کی برکتیں بھی عطا فرما, اس کے اعتکاف کی فضیلتیں بھی ہم کو عطا فرما. اللہ اس کے روزوں کی تمامیت اور کمالیت بھی عطا فرما, قرآن کریم کا اکمال و اتمام بھی عطا فرما, اور اللہ اس رمضان کو ہمارے واسطے باعث نجات باعث مغفرت بنا دے, تیری رضا مندی اور خوشنودی ذریعہ بنا دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے بعد میں رہنے والے پیچھے رہنے والوں کو صحت اور عافیتیں عطا فرما, ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما, ہمارے مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما, مشکلات کو آسان فرما, ہر قسم کی عافیت عطا فرما, حاضرین مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما, بے اولادوں کو صالح اور اچھی اولادیں عطا فرما, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا, اہل علم کی اے اللہ عزت افزائی عزت اور ان کی عظمتوں کو قائم فرما, مدارس کے اوپر جو سرور و فتن منڈلا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرم شریفین کی حفاظت فرما, اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی بھی حفاظت فرما, ساری دنیا کے سروں پر جو ہے اللہ فتنے اور قیامتیں منڈلا رہی ہیں اللہ ان سے سب کی حفاظت فرما, جب تک زندہ رہے تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو, اور جو ہمارا وقت آخر ہو تو اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد, یہ دونوں صورتیں جو آج پڑھی گئی ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھی جا چکی ہیں, اس لیے آج ذہن میں ایک حدیث آئی, میں وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کے فائدے کی جو بھی بات ذہن میں اس وقت آتی, وہ چونکہ من جانب اللہ ہی ہوتی تھی, اس لیے آپ ان کو بتلا دیتے تھے. یہی آپ کا درس ہوتا تھا, یہی انداز تھا آپ کا نصیحت کرنے کا. نہ آپ اس کے منتظر رہتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں, نہ اس کا انتظار ہوتا تھا کہ باقاعدہ کوئی محفل جمے. جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی آ گیا, اکیلا آ گیا تو اکیلے کو, مجمع آ گیا تو مجمع کو, آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے. آپ سے بڑا کوئی ناسے خیرخواہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. آپ جہاں سب سے بڑے رسول تھے, سب سے بڑے نبی تھے اور سب سے بڑے انسان تھے, وہیں آپ سب سے بڑے خیرخواہ اور سب سے زیادہ ہمدرد تھے ہر شخص کے لیے, دوستوں کے لیے نہیں صرف بلکہ دشمنوں کے لیے بھی, اپنوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے پرائے انسانوں کے لیے بھی. ہر ایک کی خیرخواہی, یہ آپ کا مزاج تھا, آپ کا ذہن تھا, آپ کا ذوق تھا. اس لیے اگر کوئی ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا تو تب بھی اسی طرح خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات ہوتے, دریا امنڈ آتا, اور اگر مجمع آ جاتا تو اس وقت بھی آپ کی خیرخواہی اور ہمدردی اسی انداز پر چلتی تھی. تو انس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ انس وہ صحابی ہیں جن کی والدہ نے آپ کی خدمت میں ان کو 10 سال کی عمر میں پیش کر دیا تھا. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, والدہ بیوہ ہو گئی تھی. ان کی والدہ ام سلیم ہے رضی اللہ تعالی عنہ,
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتی تھی، اور ان کے گھرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل گھر کا سا تعلق تھا. تو حضرت انس کی والدہ نے انس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا بحیثیت خادم کے. 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا، وہ تو خود شوخیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر آپ نے ان کو خدمت میں قبول فرما لیا اور یہ 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے. جب ان کی عمر 20 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی. یہ 10 سالہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد واقعات بیان کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بیان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک کام کے لیے فرمایا اور میں نے وہ طفلانہ شوخی کے تحت انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا. جیسے بچے گھر میں انکار کر دیتے ہیں، تو گویا یہ بھی دنیا کو بتانا تھا کہ اگر گھر میں تمہارے بچے تمہاری کسی بات کو کسی وقت میں نہ مانے تو اس کو بے ادبی پر محمول نہ کرو، بلکہ بچکانا اس کی شوخی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی عادت ہوا ہی کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور وہ جو کام تھا اس کے لیے آپ خود ہی بنفس نفیس چلے. جس کام کے لیے آپ انس سے فرما رہے تھے تو اس کام کے لیے خود ہی چلے. انس بھی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے، اسی رستے پر جا رہے تھے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام سے جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ انس کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت وہیں جا رہا ہوں جہاں آپ بھیج رہے تھے. میں نے تو اس وقت ویسے ہی شوخی سے انکار کر دیا تھا، دل میں میرے نہیں تھا انکار کرنا، میں جا رہا ہوں اسی کام سے. تو اس پر انس فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ برا بھلا کہا، ماں قہرنی ولا قہرنی ولا سبنی ولا شتمنی. زندگی میں فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سالہ خدمت کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی برا کہا، نہ غصہ کیا، نہ ڈانٹے، نہ ڈپٹے، حالانکہ میں خدا جانے کتنی غلطیاں صبح سے شام تک کیا کرتا تھا، مگر میری غلطیوں پر آپ مجھے ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے، وہی پدرانہ شفقت کے ساتھ مجھے پالتے تھے اور علم سے آراستہ و پیراستہ کرتے تھے. چنانچہ محدثین کی صف میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی کا نمبر ان حضرات محدثین میں ہے جو مکثرین صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ روایتیں نقل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے ایک انس بھی ہے. تو یہ وزیر میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا. کون مخدوم اس زمانے کا؟ اتنا بڑا مخدوم جو مخدوم صرف انسانوں کا نہیں بلکہ مخدوم الملائکہ اور مخدوم الجنات والبشر، سارے انسانوں اور سارے جنات کا اور سارے فرشتوں کا مخدوم و مطاع. اور وہ ایک خادم کا ہاتھ پکڑ کے کی نصیحت کرتا ہے. فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. خادم کو بنیا سے تعبیر فرما رہے ہیں. ہمارے اس زمانے میں اساتذہ بلکہ خود ماں باپ بھی بچوں کو اس عنوان سے نہیں پکارتے، خاص طور سے اس وقت جب وہ شرارت اور شوخی کرتے ہیں، تو اس وقت تو خدا جانے ہماری زبان پر ان کے لیے کیا کیا القاب آتے ہیں. کوئی گدھا کہتا ہے، کوئی گدھے کا بچہ کہتا ہے، یعنی ڈبل گالی دیتا ہے. اگر گدھا کہا تو وہ ایک ہی گالی ہوئی، اور گدھے کا بچہ اگر کہا تو دوہری گالی ہو گئی، یعنی اس کے باپ کو بھی گدھے بتا دی. مگر اس وقت وہ بچہ سمجھتا نہیں کہ گدھے کے بچے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے باپ کو بھی ایسا ہی بتا رہے ہیں، ورنہ وہ تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے. اس وقت اس کا نہ سمجھنا ہی خیریت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جاہل، کوئی کہتا ہے نامعقول، کوئی کہتا ہے اس کو خبیث. غرض کہ ہم لوگ خدا جانے اپنے چھوٹوں اور خردوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو کیسے کیسے عجیب بھیانک عنوانوں سے یاد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ہدایت فرمائی کہ دیکھو بچوں سے خطاب کرو تو تمہارے خطاب سے، تمہاری بات چیت سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی شفقتیں اور آپ کی محبتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یا بنیا فرمایا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، یا بنیا کا خطاب ہو رہا ہے. اور فرماتے ہیں، انی استطعت ان تمسی و تصبح ولیس فی قلبک غصہ لاحد ففعل. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم ایسا کر سکو، کہ صبح اور شام اپنے دل کی نگرانی کر لیا کرو، اور اس دل میں کسی کی جانب سے تمہارے اندر کوئی کدورت نہ ہو، کوئی کینا کپٹ نہ ہو، کوئی غل و غص نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی میل کچیل نہ ہو، تو ایسا اپنے دل کو صاف کیا کرو، صبح اور شام ضرور دل پر نظر ڈالا کرو۔ تو دل کے صاف رکھنے کی آپ نے ہدایت فرمائی کہ کسی کی طرف سے بھی تمہارا دل میلا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس دنیا میں، اقتصادیات کی دنیا میں، اس معاشیات کی دنیا میں، اس تمدنی دنیا میں بہت ساری ناگوار باتیں ایک آدمی کو دوسرے کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے زیادہ گہرا تعلق اس دنیا میں میاں بیوی کا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی صبح سے شام تک خدا جانے کتنی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی کڑواہٹیں آتی ہیں، اور اس معاشی دنیا میں خدا جانے اور بھی چھوٹوں اور بڑوں میں آپس میں کیا کیا نوک جھوک ہوتی رہتی ہیں، تو ضرور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے کہ یہ تلخیاں جو دل میں آ جاتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی طرف سے کچھ کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، انہیں روز صبح اور شام دیکھ کے صاف کر دیا کرو، یعنی کہ آنی نہیں چاہیے۔ نہیں، ضرور غیر و غبار تو آئے گا، اس دنیا میں کچرا تو ضرور جمع ہوگا، کتنے ہی مکانوں کو شیشوں سے بند کیجیے آپ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو میل کچیل ہمارے فرش پر، ہمارے گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں، گھر کے اندرونی حصوں میں ضرور آئے گا۔ اور گھروں کو بھی صبح شام صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اس مسجد میں یہ آپ کا جو فرش بچھا ہوا ہے، اس پر بھی میل آتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایسی مشینیں چالو ہوئی ہیں کہ ان کو چلاتے ہیں، تو ان کے اندر سے، ان کے ریشوں میں سے بھی جو مٹی، غبار، کوڑا کباڑ ہوتا ہے، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو صبح شام اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، آنگنوں کو صاف کرتے ہیں، تو قلب جو، جس پر ہماری زندگیوں کا مدار ہے، کہ اگر قلب صاف ہے تو زندگی صاف میسر آئے گی، اور قلب اگر میلا ہو گیا تو زندگی میلی ہو جائے گی، اگر دل بگڑ گیا ہے تو زندگیاں بگڑ جائیں گی، اور دل سنور گیا ہے تو زندگیاں سنور جائیں گی۔ یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جب تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو سارا نظام زندگی صحیح ہوتا ہے، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اور وہ ہے دل، جس کا دل صحیح اس کی زندگی صحیح، جس کا دل خراب ہو گیا اس کا تو سب کام بگڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحت انس کو فرمائی کہ دیکھو انس، یہ دل میں میل کچیل آتا ہے، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، وحی کا محبت ہوں، جبریل امین میرے پاس وحی لاتے رہتے ہیں، قرآن کریم صبح شام مجھ پر اترتا اور نازل ہوتا ہے، لیکن انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی میل آتا ہے۔ یعنی اتنا صاف اور شفاف دل، اس کے متعلق بھی آپ فرما رہے کہ میرے دل پر بھی میل آتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اس میل کو صاف کرتا رہتا ہوں۔ اور دل کو صاف کرنے کی جو جھاڑو ہے اور مشین ہے، وہ ہے فاستغفر اللہ کل یوم سبعین مرتن وفی روایت مئت مرتن، پس میں روزانہ صبح سے شام تک 70-70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت بتاتا ہے 100-100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار سے دل صاف ہو جاتا ہے، وہ جو میل کچیل آتا ہے، وہ غین و غبار جو آتا ہے، یہ میاں بیوی کی باتوں سے جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، دوست اور احباب میں آپس میں جو بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو دل پر میل کچیل آتا ہے، وہ استغفار سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارا دل تو بہت صاف ہے، نہیں، سب سے بڑا صاف دل بھی، جب فرمایا کہ اس پر بھی کچھ ادھر ادھر کا خط و خاشاک آتا ہے، اور اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس کے صاف کرنے کے واسطے استغفار 100-100 بار پڑھنا پڑتا ہے، تو اور کون دعویٰ کرے گا اس بات کا کہ صاحب میرا دل کبھی میلا نہیں ہوتا ہے؟ ضرور دل میلا ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، اسے صاف کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے، کم از کم صبح اور شام۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ صبح اور شام دل کو صاف کر لیا کرو، اگرچہ یہ عمل محنت طلب ہے، تہجد کی نماز کا عمل اتنا محنت طلب نہیں ہے، تہجد کی نماز میں تو تھوڑا سا حد نفس بھی ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، اور پھر اس سے طبیعت میں انشراح انبساط پیدا ہوتا ہے، خوشی آتی ہے، اور کچھ باہر کے لوگ بھی تہجد پڑھنے والوں کو اللہ ولی اللہ اور اللہ والا سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں اور پیر بھی چھونے لگتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ باہر سے بھی اس میں مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی آدمی کو جہاں روحانی بلندی اور ترقی ملتی ہے، وہیں تھوڑا سا حظ نفس بھی اس میں ہو جاتا ہے. مگر یہ قلب کا صاف رکھنا ایک ایسا محنت طلب اور محنت کش عمل ہے کہ اس میں کوئی حظ نفس تو ہے ہی نہیں. 24 گھنٹے کی دل کی نگرانی اور دیکھ بھال یہ ایک بڑا محنت والا عمل ہے. اس لیے فرمایا یعنی ستاتا، اگر تم طاقت رکھتے، یعنی محنت کا عمل ہے. مگر کرنے سے محنت والے عمل بھی آسان ہو جاتے ہیں. مشکل نے اس کے آسان شبد مرد باید کے ہیر آسان شبد، کوئی مشکل اس دنیا میں ایسی نہیں جو آسان نہ ہو جائے، مگر تھوڑی سی مردانگی کی ضرورت پڑتی ہے، محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ پکڑے پکڑے، وذلک من سنتی، اور یہ میرا طریقہ ہے دل کو صاف رکھنا، صبح شام اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا، اور جب اس میں کوئی کدورت آ جائے تو اس کو اسی وقت استغفار سے دور کرنا، جب تلخی پیدا ہو جائے تب تبھی اس کو مٹھاس سے بدلنا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ میری سنت ہے. سب سے بڑی سنت کوئی پوچھے تو ہم نہیں بتا سکیں گے. ہم تو بس یہی سنت تھوڑی سی جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں کچھ سنتیں ہیں، عصر کی نماز کی سنتیں ہیں اگرچہ پڑھی نہیں جاتی ہیں، اور یہ سنت ہے کہ برتن کو خوب صاف کر لو اگرچہ اس سنت پہ بھی ہمارا عمل نہیں ہوتا، اور یہ سنت ہم کو یاد رہتی ہے کہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے، ہم بھی قیلولہ کر لیتے ہیں. اور ایک سنت یہ یاد رہ جاتی کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد آپ لیٹ جاتے تھے، لیکن یہ نہیں یاد رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. سنتیں پڑھ کر لیٹ جانے سے آپ فجر کی نماز کا نشاط و انبساط حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جب ہماری ساری رات سوتے سوتے گزر گئی ہے اور پھر سنت پڑھ کے بھی ہم لیٹ جائیں تو ہم کو نشاط تھوڑا ہی ملے گا، ہم کو تو سستی آ جائے گی. اور فجر کی نماز میں جو طبیعت میں نشاط و انبساط ہونا چاہیے تھا وہ تو ہمارا تو ختم ہو جائے گا. تو کچھ موٹی موٹی سی سنتیں ہم کو یاد رہ گئی ہیں، اور یہ سب سے بڑی سنت جو ہے دل کی صفائی، اس بڑی سی سنت کی طرف تو دھیان بھی نہیں جاتا، اسے لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے اور اس کو طریقہ رسول بھی نہیں جانتے، دل کی صفائی کا اہتمام ہی نہیں رہا. فرمایا ذالک من سنتی، یہ میرا سب سے بڑا طریق، بہترین عمدہ طریق، سنت میرا یہی ہے کہ دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرو. اور فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے پیار کرے گا، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ طریق تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے جائیں اور آپ کی زیارت ہو جائے، آپ کی خدمت میں بیٹھیں، یا ہم آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ نذرانہ پیش کریں، یا آپ کی خدمت میں ہم چائے کھانا وانا پیش کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر مدینے بھی ہم جائیں اور روض اقدس پر حاضری بھی ہو تو وہاں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی کھانے کی، پینے کی، کوئی پہننے کی، کوئی آپ کے خوش کرنے کی چیز پیش کر دیں، یہ تو اب ممکن نہیں رہا. اب تو یہی رہ گیا کہ جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچ گئی ہیں نقلن بعد نقلن روایتن، تو ان سے ہم محبت کریں. جو کسی کے طریقے سے محبت کرتا ہے تو کیا اس سے ہی محبت اس کو ہو جاتی ہے. تو کسی کی چیز سے محبت کرنا اس سے ہی محبت کرنا ہوتا ہے. وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک انگریز نے کہا، بیان القرآن کا کہیں اس نے مطالعہ کیا تھا، بہت بڑی کتاب ہے حضرت کی بیان القرآن، قرآن کریم کی تفسیر. تو چونکہ اس زمانے میں تو اگر چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لوگ لکھتے ہیں تو اس پر بھی بڑا معاوضہ لے لیتے ہیں، اس پر بھی بڑی مالی خدمات ہو جاتی ہیں. چھوٹا سا رسالہ لکھ کر کسی پبلشر کو دے دیا، اس نے اس کو چھپوا لیا، اس سے وہ لاکھوں کمائے گا تو ہزاروں تو ہم کو بھی دے دے گا نا. عام طور پر جو کتابیں لکھتے ہیں لوگ ان کے حقوق محفوظ کر لیتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ذریعہ اور تجارت کا ذریعہ اس کو بنا لیتے ہیں. لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1000 سے بھی زائد کتابیں تسلیم فرمائی، مگر کسی کتاب کو اپنے حق میں محفوظ نہیں کیا، اور کبھی کسی کتاب پر 1 پیسے کا کوئی معاوضہ کبھی نہیں لیا. اس طرح سے انہوں نے بیان القرآن لکھی تو اس نے انگریز نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے کہ ہاں الحمدللہ لکھی ہے کہ آپ کو اس پر بہت معاوضہ ملا ہوگا، کیونکہ انہیں تو 2 روٹی چاہیے نا سب جگہ. جیسا ذہن ہوتا ہے ویسے ہی سوال اس کے ذہن میں آیا کرتا ہے، آپ کو تو بہت بڑا معاوضہ اس پر ملا ہوگا. فرمایا کہ نہیں، 1 پیسہ بھی میں نے معاوضے کا اس پر نہیں لیا، نہ میں نے اس کو چھپوایا، نہ میں نے اس کی تجارت کی، نہ میں نے حقوق تباہ محفوظ کیے اپنے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے. تو اسے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا کام کرے آدمی، اتنے زمانے تک اس کو لکھے، کئی سال لکھ گئے اس کے لکھنے میں اور اس کی محنت میں، اور اس پر کوئی آدمی ایک پیسہ بھی نہ لے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے یہاں سے پاناما باربادس وغیرہ، تو ہمارے پاس کچھ سامان نہیں رہا، اتنا سا سامان تھا۔ تو یہاں جو وہ عورت ہمارے سامان کو دیکھنے والی تھی، اس نے کہا آپ کا سامان؟ میں نے کہا سامان ہمارے پاس یہی ہے۔ تو اس نے کہا انڈین پاسپورٹ سے اتنا لمبا سینٹرل امریکہ تک سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنا سا سامان ہے؟ تو وہ بہت ہنسی اور کہنے لگی صاحب میں نے زندگی میں پہلا مسافر ایسا دیکھا ہے جو اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہو اور اس کے پاس سامان اتنا مختصر ہو۔ تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کو جو سامان کے کھینچنے والے ہیں، بڑے بڑے بکسے اور خدا جانے کتنا وزن یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کھینچے پھرتے رہتے ہیں۔ بازا سامان تو سفر میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے سفر میں کبھی ضرورت نہیں، مگر ساتھ لیے پھر رہا ہے، عادت پڑ گئی ہے سامانوں میں رہنے کی، سامانوں میں جینے کی، گھر بھرا رہے سامان سے، گھر بھرا رہے چیزوں سے، تو طبیعت لگی رہتی ہے۔ لیکن اس دن بڑی حسرت ہوتی ہے جس دن آدمی سارے سامان کو، سارے گھر کو، بھرے بھرائے کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور پھر یہاں رہنے کی اسے اجازت نہیں ملتی اور جانا ہی پڑ رہا ہے، تو اس پر کبھی ادھر نظر پڑتی ہے، کبھی ادھر نظر پڑتی ہے، تو یہ سارا سامان اس کی نگاہوں میں حسرت بن جاتا ہے اور افسوس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال لوگ سامانوں کو کھینچے پھرتے رہتے ہیں۔ تو ہر آدمی کا ذہن یہ بن گیا کہ جو بھی کوئی محنت کرتا ہے آدمی، اس پر روٹیاں ہی چاہیے، اس کو پیسہ ہی چاہیے بس۔ تو اس نے کہا رہے صاحب آپ نے کچھ بھی نہیں لیا اس پر، کیا میں نے پھر آپ کا کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اس نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سے اتنی محنت مشقت کے اٹھانے سے؟ تو اب اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ میرا اب آخرت کو مانتا نہیں، جنت کا قائل نہیں، اجر و ثواب اس کی نظر میں کوئی چیز نہیں؟ اب ایسے آدمی کو سمجھایا جائے تو کیسے سمجھایا جائے؟ تو حضرت کو اللہ نے بڑا ذہین و ذکی بنایا تھا، اسی کے مزاج کے مطابق ہم نے سمجھا کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب میں لوگوں کے ہاتھ میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میں خوش ہوتا ہوں بہت زیادہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو خوشی تو واقعی بہت بڑی چیز ہے کہ خوش ہوتا ہوں میں لوگوں کے ہاتھ میں اس کو دیکھ کر، بس یہ فائدہ مجھے اس سے ہوا۔ لگا ہاں یہ تو واقعی سب سے بڑا فائدہ ہے، لوگ خوش ہونے کے بعد تو سارا کام ہی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو خوش ہونے کے لیے، اور سوتے ہیں تو خوش ہونے کے لیے، شادی کرتے ہیں تو خوش ہونے کے لیے، ترقی کرتے ہیں، دولت بڑھاتے ہیں تو خوش ہونے کے لیے، سارا نظام زندگی خوش ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مقصد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتاب کو دوسرے کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنی کتاب کو خوشی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے وہ کتاب مثلا میری ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، تو جب میرے طریق پر کوئی چلتا ہوا مجھے نظر آئے گا تو مجھے خوشی نہیں ہوگی اس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، من احب سنتی فقط احبنی، تو جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور سب سے بڑی سنت ہے دل کا صاف رکھنا، تو جو دل کو صاف رکھے گا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، اور پھر محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ وہ من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو محبت کرے گا مجھ سے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور یہی آدمی کا آدمی کی منزل ہے کہ اس کو جنت مل جائے، اور جنت میں بھی معیت مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جنت اور جنت میں معیت اور ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے اگر ہم یوں چاہیں کہ جنت میں داخلہ ہو، اور داخلہ بھی ایسی جگہ پر ہو جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہمارا گھر بن جائے، 24 گھنٹے زیارت کیا کریں، دیکھا کریں، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سعادت مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ سعادت مندی ملتی ہے سنتوں پہ عمل کرنے سے۔ اور سب سے بڑی سنت جو بنیادی ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ جب یہ سنت حاصل ہو جاتی ہے تو ہزاروں سنتیں آدمی کو حاصل ہو جاتی ہیں، اس میں بہت سنتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گھر بنوانا ہو تو ایک اور طریقہ اس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا و کافر الیتیم کا ہاتھ اینے و اشارہ بھی اس بے، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، کسی یتیم کو، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کو پڑھانے والا، اس کو تعلیم دینے والا، جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں برابر برابر، کہاتین، دو انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں برابر برابر ہیں، دونوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ویسے یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والے آدمی کا گھر میرے گھر کے ساتھ برابر میں اس طرح ہوگا کہ اس کے اور میرے گھر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. تو اگر ہم یوں چاہیں کہ جنت میں داخلہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب گھر ہو جائے تو کسی یتیم کی پرورش کریں, کسی یتیم کو پالیں, کسی ایک طالب علم کی کسی مدرسے میں ذمہ داری لے لیں تو اس سے بھی آپ کا قرب مل جائے گا. اور اگر اتنی بھی ہمت و سکت نہ ہو تو پھر اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی سنت کو زندہ کیا جائے تو تقریباً مردہ ہو چکی ہے, یعنی دلوں کی صفائی کا عمل دنیا میں تقریباً مفقود ہو چکا ہے. لوگ کپڑے صاف رکھیں گے, جوتا صاف رکھیں گے, گاڑی صاف رکھیں گے, گھر کو صاف رکھیں گے, اور خدا جانے کتنی صفائیوں میں لوگ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں, اور کپڑے پہ پریس ہو, شکن نہ پڑنے پائے, جوتے پہ روز مالش ہو, اس پہ میل نہ لگنے پائے, اور جسم پہ کہیں کچھ میل کچھ عین نہ لگے, گھر میں کوئی ذرا سا تنکا بھی نہ ملے, اور دل میں کباڑ بھرا ہوا ہو, دل میں کچرا بھرا ہوا ہو, اس سے قدورت ہے, اس سے بال بول چال نہیں ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بس ناراضگی ان کی چلے ہی جلی جاتی ہے, بس راضی ہو کے ہی نہیں رہتے وہ. بتائیے, یہ اس کا مالک نہیں ہے, یہ اس کا مخدوم متا نہیں ہے, یہ اس کا غلام نہیں ہے. پھر ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے برابر ہوتا ہے, اگر کوئی درجہ کسی کا بلند ہوتا ہے تو محض اس کے تقوی اور اس کے علم و خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی مثلا کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو لا محالہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اپنے کو اس سے برتر جان رہا ہے یہ, اور اس کی اجازت نہیں ہے کوئی شخص بھی اپنے کو کسی سے برتر سمجھے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کتے اور خندیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. بتائیے کہاں ان کی تواضع اور کہاں ان کی بے نفسی اور کہاں ان کی ابدیت اور عاجزی انکساری کا عالم تھا. تو اتنے اپنے کو آپ سب سے چھوٹا اور کمتر جانتے تھے, اور ہم لوگ ایک دوسرے سے اگر ذرا سی کوئی تلخی ہو گئی تو صبح سے شام تک بات گئی, مہینوں تک نہیں بات کرتے, یہاں تک کہ باپ بیٹے میں بات چیت نہیں رہتی, بھائیوں بھائیوں میں لڑائی اور چپکلش ہو جاتی ہے, بہنوں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. خلاف وہ بہن کا ہی قصور ہے, مان لیا بہن کا ہی قصور ہے, لیکن بھائی سل من قطع کا وافو امن ضلع کا وافو امن ظلم کا, یہ حدیث نہیں ہے کیا؟ سل من قطع کا, جو تم سے تعلق کو توڑ دے تم اس سے تعلق کو جوڑے رکھو, اور جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دیا کرو. تو اگر بہن نے ہم پر ظلم کیا ہے تب بھی تو اس سے تعلق رکھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے, صلہ رحمی تو اسی کو کہتے ہیں. اور پھر فرما, ایک نے پوچھا, یا رسول اللہ اگر میرا عزیز, میرا رشتہ دار, میرا خاندانی مجھ سے تعلق توڑ دے تو پھر؟ فرما تم جوڑے رکھو, اس لیے کہ تعلق جوڑنے پر اگر تم نے تعلق جوڑا ہے تو یہ تو مکافات عمل ہے, یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کے تو معنی یہ ہے کہ رشتہ دار تعلقات توڑ رہے ہیں اور ہم اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں, ان کو ادا کر رہے ہیں. یہ العزمی, یہ جوان مردی, یہ فتوت, یہ فتوت, یہ بہادری, یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کمزوری, لیکن حقیقت میں بہت بڑی بہادری ہے کہ اپنے ظالموں کو معاف کرتا رہے, اپنے قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھے, اور اپنے دل کو آئینے کی طرح سے رکھے, اس پر میل نہ آنے دے, اس پر مکھی نہ بیٹھنے دے, اس کے پاس کو کوئی قدورت نہ گزرنے دے. اس شان سے اپنی دل کی دیکھ بھال اور نگرانی اگر ہوتی رہے تو ساری زندگی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. یہ ایک نصیحت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو, جو خادم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب تو اس طرح نصیحتیں کوئی مریدوں کو بھی نہیں کرتا ہے کہ جائے گا خادموں کو. خادموں کے ذمہ تو یہی کام ہے کہ یہ چیز لے جاؤ اور وہ بازار سے سودا خرید لاؤ اور یہ کپڑے لے جاؤ اور جوتا لے آؤ اور یہ کرو اور وہ کرو, یہ تو کام خادموں کے سپرد ہیں. مگر یہ کہ ان کو علم دیتا ہو کوئی, اور ان کو اخلاق سکھاتا ہو, ان کی تربیت کوئی کرتا ہو, اور ان کو العزمی کی تعلیم دیتا ہو. اس زمانے میں ایسے مخدوم دنیا میں تقریباً ناپید اور نایاب ہو چکے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو درس دیا ہے کہ اپنے خدام کو بھی تم تعلیم اور تربیت کرتے رہو, ان کا تم پر حق ہے. اس لیے آج کا سبق یہی ہوا کہ ہمیں اپنے دل کے صاف رکھنے کا بھی اتنا ہی دھیان ہونا چاہیے جتنا ہمیں اپنے ظاہر کے, کپڑوں کے, گھر کے صاف کرنے کا دھیان ہوتا ہے. جب دل صاف ہو جائے گا تو پھر یہ سارا نظام بالکل صاف ہو جائے گا, اور اگر دل میلا پڑا رہا تو اس باہر کی صفائی سے کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صفائے قلوب عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم کو دلوں کی صفائی عطا فرما ہمارے قلوب میں اللہ اپنی محبتیں عطا فرما اے اللہ ہم کو سنتوں کے احیاء کی توفیق نصیب فرما اتباع سنت کو اے اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق بنا دے ہمارے گھروں میں اپنے کاروبار میں ہمارے ظاہر و باطن میں جسم و جان میں اے اللہ سنتوں کا رنگ بھر دے سنتوں والی زندگی عطا فرما دے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى